بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود بيجو محمد وآل محمد
صلى الله
عليه محمد وآل محمد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام درود بيجو محمد وآل محمد قیام سید الشہداء تحریک کربلا و عاشورا کا مقصد و هدف سید الشہداء اپنے ان چند نکاتی جملوں کے اندر فرما رہے ہیں کہ میں کسی مقام و جاہ طلبی کے لیے نہیں نکل رہا، خروج نہیں کر رہا، قیام نہیں کر رہا و کسی ظلم و فساد کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی غرض سے، اصلاح کی طلب میں جا رہا ہوں. میرا ارادہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں و نہی عن المنکر انجام دوں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد، اپنے نانا کی و اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں. سید الشہداء اپنے قیام کا ایک جامع و مختصر مقصد وہ ہدف بیان کر رہے ہیں. قیام کربلا و عاشورا سمجھنے کے لیے، اس مقصد کو جاننے کے لیے، وہ طرز زندگی کو جاننا بہت ضروری ہے جو سید الشہداء نے رہتی دنیا تک کے لیے کربلا معلہ میں نمونے کے طور پر پیش کی. حسینی طرز زندگی، حسینی انداز تفکر، حسینی رفتار، حسینی و کربلائی روش زندگی، وہ انداز سمجھنا ضروری ہے. قیام سید الشہداء کے درمیان مکہ کے اندر بھی جو افراد سید الشہداء کا انداز نہیں سمجھ سکے، قیام کی طرز نہیں سمجھ سکے، انہوں نے سید الشہداء سے ہمدردی کا اظہار کیا، حتیٰ آپ کے قیام کی حمایت بھی کی لیکن آپ کے قیام میں شامل نہیں ہوئے، جو تاریخ بھر کے لیے عبرت کے طور پہ ہمارے سامنے آج موجود ہے کہ کتنے ہی ہمدردانہ پیغامات سید الشہداء کو وصول ہوئے لیکن سید الشہداء کے قیام میں شامل نہیں ہوئے۔ اس دور کی یزیدی غیر الہی و غیر قرآنی حکومت اور سیاست جو یزیدیت کے چہرے سے موجود تھی اس کے خلاف قیام نہیں کیا، بلکہ سید الشہداء کے قیام سے باہر جا کے سید الشہداء کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ مکہ کے اندر کتنے ہی حاجی، روزے دار، نماز گزار مسلمان سید الشہداء سے محبت کا دعویٰ بھی کیا، سید الشہداء سے، اور آپ کو اس قیام سے روکنے کی تدبیر بھی بتائی اور آپ کو مشورے بھی دیے، لیکن سید الشہداء کے قیام میں شامل نہیں ہوئے۔ یہی برتاؤ سید الشہداء کے ساتھ مدینہ میں تھا اور یہی برتاؤ مکہ میں بھی آیا۔ یہ حسینی طرز زندگی کے خلاف ایک طرز تھی جس کا سامنا سید الشہداء مکہ و مدینہ و کوفہ و شام و بصرہ و یمن مختلف علاقوں سے کر رہے تھے۔ سید الشہداء کے خط بھی مختلف خطوں کے اندر منتقل کیے جا رہے تھے اور ان خطوں کے اندر موجود سید الشہداء کی بابت اگر کوئی آمادگی تھی، اگر کوئی سوچ تھی، اگر کوئی درد تھا، وہ بھی سید الشہداء کو منتقل ہو رہا تھا کہ کون ساتھ دے گا کون ساتھ نہیں دے گا۔ مسلم بن عقیل نے کوفے کے اندر سید الشہداء کی سفارت کا کام انجام دیا۔ سفیر حسین جب کوفہ میں گئے، کوفہ میں جب یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، کوفیوں کو سید الشہداء کے پیغام سے آگاہ کیا، تو سلیمان بن سرد خزائی، جس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس نے ایک توجیہ مسلم بن عقیل کو پیش کی، ایک بہانہ، ایک ایسی بات کہ جو سید الشہداء کے قیام سے اس کو بھی نکال باہر کیا جس نے، اور اس کے لشکر کو بھی، اس کے چاہنے والوں کو بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک معمول تھا کہ حجاز کے اندر مکہ میں مدینہ میں ان کا رہنے کا نظام زندگی قبائلی نظام تھا، مختلف قبیلوں میں یہ بٹے ہوئے تھے، قبیلوں کے سردار ان قبیلوں کی سرپرستی کرتے تھے۔ سید الشہداء نے اکثر جو خطوط ارسال کیے مدینہ سے و مکے سے، وہ خطوط ان سرداروں اور قبیلے کے ان شرفا کے نام خطوط ارسال کیے سید الشہداء نے۔ کیوں؟ چونکہ آج بھی اس کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں، اور بہترین مثال قبیلے کی آج کی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں، مختلف آپ اسلامی ممالک میں بھی دیکھتے ہیں، آج جو سیاسی حزبیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ قومیت کے نام پہ جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ مذہب کے نام پہ جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ اہل بیت کے نام پہ جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ خلافت کے نام پہ جمع ہوئی ہوں، چاہے وہ قرآن کے نام پہ جمع ہوئی ہوں، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ سیاسی شخصیات، یہ سیاسی حزبیں آج عیناً ان قبائل کی مانند ہیں جن کا سامنا سید الشہداء کو مکہ و مدینہ و 61 ہجری میں تھا۔ جب بھی سید الشہداء مستقیماً عوام کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تو ان سیاسی قبائل کے سربراہ اپنا بھی ایک پیغام رکھتے تھے، سید الشہداء کے مقابل میں ایک پیغام سید الشہداء امت کے لیے رکھتی تھی، اور ان پارٹیوں کے، ان حزبوں کے سرپرست بھی ایک پیغام، ایک روڈ میپ، ایک حکمت عملی رکھتے تھے۔ سید الشہداء کو پتا تھا کہ وہ جو قرآن نے، وہ جو اسلام نے ایک تصور معاشرے کا و اجتماعی نظام کا امت کی شکل میں دیا ہے، امت واحدہ کی شکل میں دیا ہے، امامت و امت کا ڈھانچہ وہ موجود نہیں ہے۔ حتیٰ مسلمان مختلف قبیلوں اور اپنے سرداروں کے احکام کے پابند تھے۔ سید الشہداء نے یمن کے بھی قبائل اور شرفا کے نام خطوط لکھے، بصرہ میں بھی یہ کام کیا، اور کوفہ میں مسلم بن عقیل کو اپنا سرپرست بنا کر بھیجا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا کوفہ کے اندر۔ مسلم بن عقیل کو یہ بہانہ قرار دیا، ساری چیزیں وہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ کے اذہان کو نزدیک کرنے کے لیے پاکستان کی مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مسلم بن عقیل کو سلیمان بن سورت خزائی نے جو لشکر آمادہ کیا تھا مدد کے لیے، عبید اللہ ابن زیاد کی دی ہوئی لالچ اور اس کی جانب سے اس کے کارندوں سے آنے والے حملے و خوف کی وجہ سے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ مسلم سے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہا کہ جب خود سید الشہداء، یعنی کہا کہ جب خود امام حسین تشریف لائیں گے ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ جو سفیر سید الشہداء نے بھیجا تھا اپنی نیابت میں، اس سے کہا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور 18,000 میں سے تقریباً 12,000 کا لشکر لے کر سلیمان بن سورت خزائی الگ ہو گیا۔ ابھی تقریباً کراچی میں استقبال محرم الحرام کی ایک نشست ہم نے لانڈی میں بابر مارکیٹ میں رکھی، وہاں پہ ایک شخص نے یہی سوال یہی بات کی۔ وہاں پہ استقبال ماہ محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو تھی، تو وہاں پہ یہ بھی بات کی کہ اس نے کہا کہ ہم پاکستان میں کنفیوز ہیں، ہم پاکستان میں سرگردان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا پاکستان میں مختلف حزبیں ہیں، مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف دھڑے ہیں، حتیٰ پاکستان کے برجستہ خواص علماء وہ بھی ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں نے اس برادر سے پوچھا بھی تو آپ کی کیا فعالیت ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا رجحان کس طرف ہے، کیا آپ کا کام ہے؟ اس نے کہا میں اسی وجہ سے کچھ نہیں کرتا، لا تعلق ہوں، میں قومی مسائل سے لا تعلق ہوں، دینی مسائل سے لا تعلق ہوں۔ حتیٰ اس نے کہا کہ میں پاکستان کے اندر ہونے والی تشیعوں کے بارے میں بھی جو کچھ رویدات یہاں ہو رہی ہیں اس سے بھی لا تعلق ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تشیعوں بکھرا ہوا تھا، تشیعوں کے علماء متفرق ہیں، تشیعوں کے اندر پھر وہی قبائلی نظام ہے، مختلف قبیلوں کے مختلف سرپرست تشیعوں کے مختلف ٹولوں کو لے کر بہرحال اپنے تئیں اسلام و تشیع و امامت جو کچھ ان کا نظریہ، جو کچھ انہوں نے اسلام سے و امامت سے و ولایت سے سمجھا ہے، اس طرف تشیع کو لے کے جا رہے تھے۔ میں اس روش کو دیکھتے ہوئے سب سے لا تعلق ہوں۔ اور انہوں نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی نظر میں کوئی تو شخصیت ہوگی، مثلا کوئی تو شخصیت ہوگی کہ جو آپ کو ان کے درمیان مناسب تر نظر آ رہی ہوگی۔ لا تعلقی کا جواز نہیں ہے آپ کے پاس، بہرحال کوئی مناسب تر شخصیت تو ہوگی آپ کی نظر میں۔ بس انہوں نے شہید حسینی کا نام لیا، کہا کہ اگر آج شہید حسینی زندہ ہوتے، آج اگر شہید حسینی قائد محترم اگر آج موجود ہوتے، میں اپنی توانائیاں، اپنی فعالیت، اپنا وقت دین پر صرف کرتا۔ وہاں اس جوان کی بات سن کے افسوس بھی ہوا اور اس ایک بصیرت کی کمی کا بھی احساس کیا۔ یہ جوان ہمدرد ہے، یہ جوان حامی ہے، لیکن اپنے خطے میں پاکستان کے اندر تشیعوں کے اس قبائلی مزاج کے سے متنفر ہے کہ تشیع مختلف قبیلوں میں ہے، بٹا ہوا ہے۔ میں نے اس جوان سے عرض کیا کہ جو آپ شہید حسینی کی جانب اس قدر محبت، اس قدر ہمدردی اور اس قدر عقیدت دکھا رہے ہیں، اگر شہید حسینی موجود نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے، لیکن شہید حسینی کا نظریہ، شہید حسینی کی آواز، شہید حسینی کی فکر، شہید حسینی کی فریادیں، شہید حسینی کے خطاب، شہید حسینی کا نظریہ، شہید حسینی کی فکر تو موجود ہے۔ آپ نے یہ جو، میں نے ان سے کہا کہ یہ پنجاب کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی کچھ دوستوں نے یہی بات کی تھی، وہاں اس بندہ حقیق نے ان کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ یہ جواب ایک بہانہ ہے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹنے کا۔ اگر آپ میں اتنی بصیرت ہوتی، حسینی طرز زندگی و حسینی طرز تفکر ہوتا، تو آپ مختلف قبائل کو دیکھ کر اپنا رابطہ امامت اور ولایت سے کاٹنے کے بجائے
جان کو یہ عرض کیا کہ آپ کے لیے یہ بات یا یہ فکر جو بھی رکھتا ہے کہ میں آج خطے کے مسائل، پاکستان کے مسائل، ملک کے مسائل، قوم کے مسائل، تشیع کے مسائل کے اندر کوئی سیاسی کام، کوئی اجتماعی کام کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرے اختلاف ہے ان شخصیات سے، ان اداروں سے، ان تنظیموں سے، اس لیے میں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے شہید حسینی کو کس قدر پڑھا ہے؟ آپ مجھے بتائیے شہید حسینی کا مطالعہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ یقین کیجئے. میں نے اس جوان کے سامنے کہا آپ مجھے شہید حسینی کے 10 قول سنا دیجئے جو آپ نے اپنی اس جو 35 سال 38 سال آپ کی زندگی ہے، اس 35 سال میں شہید حسینی سے آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس میں سے مجھے 10 قول سنا دیں. آپ کے اس 10 اقوال سنانے سے مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آج کی امامت اور ولایت اور دین سے دوری کا یہ جو توجہ آپ نے پیش کی ہے، یہ آپ کا درد ہے کہ بہانہ؟ مجھے اندازہ ہو جائے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں ہوتا تو میں یہ کرتا، فلاں ہوتا تو میں وہ کرتا، تو شہید حسینی سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ شہید حسینی سے آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ نے شہید حسینی کی بات بھی تو نہیں سنی.
میں نے کہا اگر آپ کو یہ بات، آپ کو یہ بصیرت، یہ شعور مل جاتا کہ دین شخصیات کے در پہ نہیں ہوتا، دین نظریات کے در پہ ہوتا ہے. حسینی فکر، حسینی پیغام و مقصد و قیام عاشورہ اگر شخصیات کے گرد گھوم رہا ہوتا تو یزید نے کربلا کے اندر شخصیات کا قتل کیا تھا لیکن نظریات کا شجر وہاں سے گھٹا تھا. کربلا کے اندر جتنا شخصیات کا خون بہا ہے اتنا نظریے ابھر کے سامنے آئے ہیں. تشیع و امامت و ولایت شخصیات کے پیچھے نہیں ہے، اور دشمن امامت اور ولایت کا آخری حربہ وہ شخصیات کو قتل کر سکتا ہے لیکن نظریات کو قتل نہیں کر سکتا. وہاں اس جوان سے عرض کیا کہ شہید حسینی جاتے جاتے یہ جملہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہوں لیکن ولایت فقیہ سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. شہید حسینی یہ کہہ کے گئے تھے. تو میں نے اس جوان سے پوچھا آپ نے جو کہا کہ شہید حسینی ہوتے تو میں یہ کام کرتا، آپ نے ولایت فقیہ کے نظریے کے لیے کیا قدم اٹھایا، کتنا خون جگر بہایا، کتنی توانائیاں صرف کی؟ وہاں یہ جوان شرمندہ ہو گیا. وہاں یہ جوان شرمندہ ہوا. بس حسینی طرز زندگی میں لا تعلقی، بے حسی کے تمام بہانے سید الشہداء نے ختم کر دیے. شہید حسینی، اگر آپ شہید حسینی ہوتے آپ یہ کرتے. شہید حسینی کی باتیں آج کتابی شکل میں موجود ہیں، آج پیغامات، خطبات ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں. بس اگر آپ شہید حسینی کی فکر پہ چل رہے ہوتے تو پاکستان میں امامت اور ولایت کا علم آپ کے ہاتھ میں ہوتا. یہ علم جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو شہید حسینی کے نہ ہونا اور آپ کا دین و امامت اور ولایت سے لا تعلقی یہ جائز وجہ نہیں ہے بلکہ ایک بہانہ ہے. سید الشہداء کو ایسی بہت سی توجیہات عزاداران سید الشہداء، یہ عزاداری، یہ دردمندی، سید الشہداء سے حمایت اور ہمدردی کے مختلف جذبے موجود ہیں. ہر ہمدردی سید الشہداء کا عزادار نہیں بناتی، ہر حمایت سید الشہداء کے لشکر میں شامل نہیں کرتی. سید الشہداء جب مکے کے اندر، مکے میں تشریف لائے 3 شعبان کو، ایک ایک فرد کو مکہ کے اندر خطبے دیے، مکہ کے اندر قبائل کے سربراہوں سے خطاب کیا. مکہ کے اندر ہی سید الشہداء نے علماء کو منا کے اندر، اس بار جو مکہ تشریف لائے تھے اس سے تقریباً 1.5 سال پہلے سید الشہداء پہلے بھی منا میں تشریف لائے تھے اور منا میں خطبہ دیا تھا، اور منا میں یزید اور حکومت ظالم کے خلاف علماء کو خطاب کر کے کہا تھا. سید الشہداء نے کہا تھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کے اندر، یہ علماء کو خطاب کر کے کہا سید الشہداء نے، قرآن کے اندر خداوند متعال نے یہود کے علماء پہ لعنت کیوں کی ہے؟ جملہ سید الشہداء کا منیٰ میں علماء سے خطاب کرتے ہوئے تھا، فرمایا اس لیے لعنت کی ہے کہ تمام یہ علماء، تمام تقدس، تمام عزت اسی اسلام سے لیتے گئے، آج عوام ان کے ہاتھ بھی چومتی ہے، آج عوام ان کی عزت بھی کرتی ہے، آج اپنے بچوں کو بھی ان کی عزت کرواتی ہے، لیکن جب دین پر مصیبت و مشکل وقت پڑتا ہے تو یہ اپنی جان، اپنی شخصیت، اپنا مقام دین کے لیے خطرے میں ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے یہود کے علماء پر قرآن میں خدا نے لعنت کی ہے کہ جب دین پہ وقت آئے تب تم آپ اپنا امامہ بچاؤ، جب دین پہ وقت آئے آپ اپنی شخصیت بچاؤ، جب دین پہ وقت آئے آپ اپنا مقام بچاؤ۔ سید الشہداء نے یہ بتایا، ہمدردیاں سید الشہداء کے ساتھ تھیں، لیکن یہ ہمدردیاں جو سید الشہداء کے قیام کا حصہ نہ بنائے، ایسا عزادار سید الشہداء کو نہیں چاہیے، کیونکہ سید الشہداء پہ رونے والے کم نہیں تھے۔ سید الشہداء کے اوپر سید الشہداء کے وہ بھائی بھی روئے جو سید الشہداء کے ساتھ نہیں آئے، سید الشہداء کے اوپر سید الشہداء کے خانوادے بنو ہاشم کے افراد بھی روئے لیکن سید الشہداء کے قیام میں شامل نہیں ہوئے۔ یہی محمد ابن حنفیہ، سید الشہداء کے بھائی، امیر المؤمنین کے فرزند، بہت ہی پارسا، بہت ہی پاکیزہ انسان، یہ اس حج کے موقع پر سید الشہداء کے ساتھ موجود تھے۔ یہ جو 3 شعبان کو سید الشہداء مکہ پہنچے، یہ محمد حنفیہ، سید الشہداء کے بھائی، امیر المؤمنین کے فرزند، یہ موجود تھے۔ ان کا کردار سید الشہداء کے باقی اور بھی بھائی سید الشہداء کے جو سید الشہداء کے قیام میں شامل نہیں ہوئے، مثلا خود امیر المومنین کے بیٹے عمر ابن علی ابن ابی طالب، یہ بھی سید الشہداء کو قیام سے روکنے والوں میں سے تھے، امیر المومنین کے فرزند۔ محمد حنفیہ سید الشہداء کو ہر بار ہمدردی کی خاطر، اور ان کے جملے ایسے ہیں محمد حنفیہ کے لیے، سید الشہداء کے لیے، کہ کیوں آپ اس قیام کو ترک کر دیں۔ 7 ذی الحج کو سید الشہداء نے آخری مکیوں سے، حاجیوں سے جو اپنا آخری خطبہ دیا، اس خطبے کا آخری جملہ یہ تھا سید الشہداء کا کہ میں کل نکل رہا ہوں قیام کے لیے، تم میں سے جو بھی راہ حق میں اپنا خون دل بہانا چاہے، یہ اصطلاح سید الشہداء کی، خون دل بہانا چاہے، مہ جاہم، یہ زیارت عاشورہ کی آخری جملے میں جو دعا گئے وہاں پہ بھی ہے، بزلو مہ جاہم، مہجا خون دل کو کہتے ہیں عربی میں، سید الشہداء نے مہجا کا لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ جو بھی اپنا خون دل بہانا چاہے اور لقاء اللہ کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ میں قیام کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، یعنی شہادت کی دعوت دے رہے ہیں، دوسرے الفاظ میں بتا رہے ہیں میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ آخری خطبہ ہے مکہ و حاجیوں سے خطاب میں سید الشہداء کا۔ جب یہ سنا محمد حنفیہ نے، 7 ذی الحج کو یہ خطاب کیا، 8 ذی الحج کی صبح نماز فجر کے وقت، سحر کے وقت سید الشہداء نے مکہ کو ترک کر دیا تھا۔ 8 ذی الحج کو حج ہوتا گئے، حاجی حج کی تیاریاں کر رہے تھے، اور سید الشہداء نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اپنا احرام حج اتارا، اور سید الشہداء نے یزید کے خلاف قیام کے تسلسل کا اعلان کر کے 8 ذی الحج کو مکہ صبح ہی ترک کر دیا، اور حج ان حاجیوں کے ساتھ جو کربلا میں، جو قیام کربلا میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، حج کرنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ بعض نے سید الشہداء کو کہا بھی کہ ہم نے آپ کے نانا سے یہ روایت سنی ہے کہ جس حج میں حسنین شریک ہو جائیں اس حج کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ہم آپ کے قیام میں شامل نہیں ہوں گے، آپ ہمارے حج میں شامل ہو کے ہمیں ثواب دے دیں۔ بعد میں سید الشہداء کے اصحاب نے بھی بتایا کہ انہوں نے قطعی فیصلہ کیا ہے کہ یہ حتیٰ آپ اگر حج میں شامل بھی ہو جائیں، یہ آپ کے قیام میں شامل نہیں ہوں گے، آپ سے ثواب لینا چاہتے ہیں، آپ کو نصرت نہیں کرنا چاہتے، آپ سے حاجتیں لینا چاہتے ہیں، آپ کی حاجت پوری نہیں کرنا چاہتے. یہ فرق ہے قیام حسینی سے باہر عزادار میں اور قیام حسینی کے اندر شامل عزادار میں. محمد حنفیہ نے رات کو ہی جب سید الشہدا کا معلوم ہوا کہ نکل رہے جا رہے ہیں، رات کو ہی سید الشہدا کے پاس آئے محمد حنفیہ اور آ کے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے بھیا، اے میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے آپ نے کوفہ کا ارادہ کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اہل کوفہ نے، کوفیوں نے ہمارے بابا امیر المومنین کے ساتھ کیا کیا، ہمارے بھائی امام حسن نے مصطفیٰ علیہ السلام تو السلام درود بھیجو محمد و آل محمد پر. بتایا، سید الشہدا کو مشورہ دیا، سید الشہدا کا ارادہ تبدیل کرنا چاہتے تھے، ہمدردی دکھائی سید الشہدا کے ساتھ. کوفیوں نے کیا کیا بابا کے ساتھ اور بھیا حسن کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے. اور بتایا کہ اگر آپ کوفہ نہ جائیں اور یہیں مکہ میں مقیم ہو جائیں تو آپ عزت کے ساتھ محفوظ پناہ گاہ آپ کو یہاں مل جائے گی. محمد حنفیہ نے ایک اور مقام پہ بھی سید الشہدا کو یہ مشورہ دیا تھا، جب یہ مشورہ پہلے دیا تھا، پہلے بھی ایک دفعہ مشورہ دیا تھا، یہ محمد حنفیہ سے یہ شب اور اس کی صبح سید الشہدا کی آخری ملاقات ہے. وہاں پہ سید الشہدا نے محمد حنفیہ کو سخت جواب دیا تھا، اپنے بھائی کو، اس ہمدردی دکھانے والے کو، سید الشہدا کے کربلا و عاشورہ کے قیام سے باہر رہ کر سید الشہدا کے سے ہمدردی دکھانے والے کو جواب دیا تھا کہ افن لہذا الکلام، تف ہو تمہارے اس مشورے پر، تف ہو تمہارے اس کلام پر، تف ہو تمہارے اس بات پر اور تف ہو تمہاری اس رائے پر. اپنے بھائی کو یہ کلام کر کے سید الشہدا نے کہا، میں تمہیں اپنے قیام کے لیے شامل ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے میرے قیام اور کربلا کے اس عاشورہ کے قیام سے باہر بلا رہے ہو. امام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمدردانہ مشورہ دیا، امام فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں مکہ میں رہا تو یزید بہت پلید ہے، یزید بہت فاسد ہے، یزید میرا خون حرم الہی میں خدا کے گھر گھر میں نہ بہا دے. مجھے یہ ڈر ہے کہ یزید وہ کام جو اسے انجام دینا ہے وہ کوشش کرے گا کہ یہاں میرا خون بہا دے. میں کعبہ کی حرمت کا پاسدار ہوں، میں نہیں چاہتا میرے ذریعے سے حرمت کعبہ و خدا کے گھر کی حرمت پامال ہو. جب یہ سنا محمد حنفیہ نے تو سید الشہدا نے ایک روایت بھی پڑھی، روایت معروف ہے. یہ روایت سید الشہدا کی زندگی میں نبی اکرم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجا، یہ بہت معروف روایت ہے، اہل سنت کی کتب میں بھی آئی ہے کہ نبی اکرم نے خود سید الشہدا سے یہ فرمایا تھا اپنی زندگی میں. امام حسین سے فرمایا تھا کہ حرم الہی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یہ پیشن گوئی تھی، اسی حرم میں ایک دمبا ذبح کیا جائے گا، یہ حیوان ذبح کیا جائے گا کہ جس کے بدولت حرم کی بے حرمتی ہوگی. سید الشہدا نے محمد حنفیہ کو یہ روایت پڑھی اور روایت پڑھ کے کہا کہ میں اس روایت کا مصداق نہیں بننا چاہتا، چونکہ نبی اکرم نے کہا ہے تو ضرور یہ کام ہوگا، یہ پیشن گوئی میرے نانا کی ہے، میں اس کا مذاق نہیں بننا چاہتا. پھر محمد حنفیہ کا مکالمہ ہوتا رہا، یہ رات کا وقت تھا، مکہ میں سید الشہدا کی آخری رات. محمد حنفیہ نے کہا کہ اگر آپ کو کعبہ کی حرمت کا پاس ہے اور آپ کعبہ اور مکہ سے جانا چاہتے ہیں تو کوفہ مت جائیں، کوفہ دغاباز ہے، کوفہ بے وفا ہے، آپ یمن چلے جائیں. مشورہ دیا یمن چلے جائیں، یہی مشورہ، یہی جو دوسرے بھائی ان کا نام آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر ابن علی ابن ابی طالب، انہوں نے بھی سید الشہدا کو یہی مشورہ دیا تھا، آپ یمن چلے جائیں. یا یہ بھی کہا تھا محمد حنفیہ نے ایک اور جگہ پر جب مشورہ دیا، کہا کہ یا پھر یمن اور حجاز کے درمیان ایک صحرا ہے، اس کے پہاڑوں میں غار ہے، آپ غار میں پناہ لے لیں جب تک یزید برسر اقتدار ہے، ان پہاڑوں میں محفوظ رہیں اور جب یزید مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے واصل جہنم ہو جائے تب آپ دوبارہ آ جائیے گا. بھائی یہ مشورے دے رہے تھے. وہ جو آپ سے کہا تھا کہ افن لہذا الکلام تف ہو تمہاری اس بات پر سید الشہداء نے, یہ اس جملے کے بعد سید الشہداء نے محمد حنفیہ کو یہ فرمایا تھا. جب یہ سنا سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے یمن کا مشورہ دے رہے ہیں. یہاں پہ سید الشہداء نے کلام کو مکمل کیا اور کہا کہ میں آپ کی اس رائے کے بارے میں سوچوں گا, نظر ثانی کروں گا اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا. یہاں سید الشہداء الگ ہو جاتے ہیں, محمد حنفیہ الگ چلے جاتے ہیں. شب سید الشہداء نے مکہ میں حرم خدا میں بسر کی اور صبح سحر کے وقت نکلنے کا ارادہ کیا. اور صبح سحر کے وقت کسی نے محمد حنفیہ کو خبر دی کہ سید الشہداء اپنا وہ کاروان جو مدینہ سے لے کر آئے تھے وہ لے کر جا رہے ہیں کوفہ کی جانب. محمد حنفیہ صبح, اب صبح فجر کے وقت نماز صبح کے وقت محمد حنفیہ پھر آئے. یہ سید الشہداء سے محمد حنفیہ کی آخری ملاقات ہے. سید الشہداء سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا میں نظر ثانی کروں گا, میں نہیں, میں کوفہ نہیں جاؤں گا, میں ایک دفعہ سوچوں گا کوفہ جانے کے بارے میں, اور آپ قافلہ لے کر جا رہے ہیں. شکوہ کیا محمد حنفیہ نے. یہاں سید الشہداء کا چہرہ بہت سرخ تھا, حالت بہت عجیب تھی. سید الشہداء نے محمد حنفیہ کو بتایا, کہا کہ اے میرے بھیا, اے میرے ہمدرد, اے میرے بھائی, شب جو رات میں نے گزاری اس رات میں اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوا. روایت میں آیا کہ حالت منامیہ میں, خواب کی حالت میں میں اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ میرے نانا کے جملے ہیں کہ اے حسین مکہ سے اپنے قیام کو جاری رکھیے اور آپ نکلیں, آپ رحلت کریں مکہ سے اور آپ کوچ کریں مکہ سے کہ خدا آپ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. یہ جملہ, وہ جملہ جو سید الشہداء وہ رازوں میں سے جو راز تھے جو کم سید الشہداء بولا کرتے تھے, جملہ سید الشہداء نے کہا یہ اسی شب میں. نانا نے کہا کہ اس مکہ کو ترک کریں, خدا آپ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے. پھر محمد حنفیہ نے اور بہانہ کیا اور کوئی بات کی اور کسی طریقے سے کہا کہ قافلے کو کم سے کم کیا جائے. مثلا کہا کہ نبی اکرم نے آیا یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کو, ان بیبیوں کو, ان ازواج کو, ان بیبیوں کو بھی لے کر جائیں. سید الشہداء نے کہا ہاں. نانا نے کہا ہے ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں, یہ آپ کے قیام میں شامل ہیں. اب وہ درد بھری بات ہے جس کے لیے ساری داستان آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ سید الشہداء کے قیام میں شامل عزادار کون ہوتا ہے اور سید الشہداء کے قیام سے باہر سید الشہداء پہ رونے والا, سید الشہداء پہ آنسو بہانے والا, سید الشہداء کو پرسہ دینے والا, سید الشہداء کے لیے نوحہ پڑھنے والا, سید الشہداء کے لیے خطابت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ حسینی طرز کی عزاداری کیا ہوتی ہے اور کوفی طرز کی عزاداری کیا ہوتی ہے؟ اب یہ محمد حنفیہ کا آخری جملہ جو روایت میں آیا کہ محمد حنفیہ نے فرمایا, محمد حنفیہ نے آ کے امام کی اونٹ کی لگام تھامی, امام اونٹ پر سوار تھے اور محمد حنفیہ نے وہی کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے, رک جائیے. اور وہاں پہ روایت میں جملہ آیا کہ محمد حنفیہ نے سید الشہداء کو سلام کیا اور وہاں پر گریہ کیا اور گریہ کی حالت میں سید الشہداء سے رخصت ہو گئے. گریہ کی حالت میں سید الشہداء سے رخصت ہو گئے. یہ منظر سید الشہداء نے اپنے ہاتھ, اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو اپنے قیام سے دور جاتے ہوئے دیکھا, لیکن گریہ کی حالت, رونے کی حالت میں. کیوں آئے تھے, کیوں روک رہے تھے؟ اپنے ارادے سید الشہداء کے ارادوں کے اوپر ڈالنا چاہتے تھے. یہ جو قبائل کی آپ سے بات کی تھی یہ اس لیے کی تھی, یہ حزبیں, یہ پارٹیاں, یہ سیاسی گروہ, یہ دھڑے تشیعوں کے اندر موجود ہوں یا تشیعوں کے باہر موجود ہوں, یہ آج ولایت اور امامت کی خدمت کرنے کے بجائے یہ ولایت اور امامت کو مشورے دیتے ہیں. یہ خواص, یہ برجستہ افراد امامت اور ولایت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے امامت اور ولایت کو اپنی ڈگر سے ہٹانے کے در پہ ہوتے ہیں. ہمدردی کرتے ہیں امامت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، لیکن امامت اور ولایت کے قیام میں شامل نہیں ہوتے، روتے گئے، پرسہ دیتے گئے. نے کہا نا سید الشہداء کی یہ عزاداری تو سید الشہداء کی زندگی میں بھی لوگوں نے کی، سید الشہداء کے لیے آنسو بہانا، سید الشہداء کے لیے گریہ کرنا، لیکن سید الشہداء کا عزادار وہ نہیں ہوتا کہ جس کے دل میں سید الشہداء کے بارے میں ہمدردی ہو. سید الشہداء کا عزادار، امام حسین کا عزادار، کربلا کا عزادار، عاشورا کا عزادار، کربلائی قیام و عاشورائی قیام کا عزادار وہ ہوتا گئے جو سید الشہداء سے ہمدردی کرنے کے ساتھ ساتھ سید الشہداء کے مقصد سے ہمدردی کرے، سید الشہداء کے ہدف سے ہمدردی کرے. سید الشہداء کا غم اور ہے، اس آنسو بہانے والے کا غم اور ہے. سید الشہداء کا غم یزیدی حکومت کی باقی رہنا ہے، اس کا غم یزیدی حکومت کا باقی رہنا نہیں ہے. یہ حسین کے لیے آنسو بہا رہا ہے، درد مند گئے، حسین کسی اور چیز کے لیے درد مند گئے. آج عزادار کا غم اور سید الشہداء کا غم الگ ہے. عزادار سید الشہداء کے بچوں کے بارے میں غمگین گئے، سید الشہداء اپنے بچے کے بارے میں غمگین نہیں ہے. عزادار کو فرش عزا پر سید الشہداء کی ہمدردیاں لے کر آتی ہیں، سید الشہداء کو کربلا علی اصغر لے کر نہیں آتے. سکینہ کا غم سید الشہداء کو کربلا لے کر نہیں آتا. کیوں؟ اگر سکینہ کا غم اور علی اصغر کا غم سید الشہداء کا حقیقی غم ہوتا تو یہ دونوں مدینہ میں محفوظ زندگی گزار رہے تھے. سید الشہداء کو کون سا غم مکہ لے کر مکہ چھڑواتا ہے؟ سید الشہداء کو کون سا غم قبر مادر چھڑواتا ہے؟ سید الشہداء سے کون سا غم مدینہ چھڑواتا ہے؟ سید الشہداء سے کون سا غم باہر نکالتا ہے؟ وہ اپنے دور کی ظالم حکومت کے خلاف امت کی خاموشی ہے، ان حتیٰ ان عزاداروں کی خاموشی ہے جو سید الشہداء سے ہمدردی دکھاتے ہیں، سید الشہداء کے مقصد سے ہمدردی نہیں دکھاتے، ان کے ارادے پر سید الشہداء کے قیام میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، سید الشہداء کو اپنے قیام سے دور کرنے کی باتیں کر رکھے ہیں. بس گریہ تاریخ میں سید الشہداء نے بہت سے لوگوں نے کیا، پرسہ و گریہ و مصائب، مقصد عاشورا و ہدف عاشورا و مقصد حسین نہیں ہے، حسین کے مقصد کے قریب دل کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے. عزاداری و پرسہ سید الشہداء کے اس عالی ہدف سے نزدیک کرنے کے لیے، بے حس دل کو حساس بنانے کے لیے عزاداری و گریہ ازاری ہے. ورنہ آپ خود سوچیں، سید الشہداء اس وقت بھی کہتے تھے جب وہ جا رہے تھے آنسو بہاتے ہوئے، تو سید الشہداء کہتے تھے کہ بس میں یہی چاہتا تھا کہ آپ میرے غم میں آنسو بہا دیں، وما علینا الا البلاء. سید الشہداء کہتے تھے بس مجھے قبول ہو گیا. سید الشہداء نے پورا قیام کیا، عصر عاشور جب شہادت کی منزل کی طرف جا رہے ہیں، وہاں یہ نہیں کہہ رہے کون ہے جو ممبر پہ آ کر میرے لیے آنسو بہائے، کون ہے جو جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے لیے فرش عزا بچھا کے میری مجلس کر کے فقط میرے آنسو بہائے. سید الشہداء نے نہیں مانگا، سید الشہداء نے نہیں کہا، نہ سید الشہداء نے نہ مادر سید الشہداء نے، دونوں کو، مادر سید الشہداء کو بھی انصار چاہیے تھے، سید الشہداء نے بھی کہا حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو اپنے اپنے زمانے کی یزیدیت کے خلاف حسینیت کی خدمت کر سکے، کون ہے جو اپنے اپنے زمانے میں ظلم کے خلاف ایک حسین بن جائے، کون ہے جو اپنے خطے میں یزیدیت کے خلاف علی اکبر بن جائے. وہ میرا معین ہے، وہ میرا ناصر ہے. یہ صدا سید الشہداء نے، دیکھیں پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا. سید الشہداء کو دو پیاسے تھیں، ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک لبیک کی پیاس تھی، نصرت کی پیاس تھی. چار دن تین دن کا بھوکا پیاسا اپنے عزادار سے پانی نہیں مانگ رہا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، وحل من یعین معین یعیننا.
پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا، کون ہے جو یہی درد اپنے سینے میں لے کر حسین کی اس عزاداری کا وارث بن جائے؟ ایک وارث ملا حسین کو، مسلم بن عقیل، جس کو جتنی ہمدردی حسین سے تھی اتنی ہی ہمدردی حسین کے مقصد و قیام سے تھی۔ سید الشہداء پہ آنسو بہا کر روانہ نہیں ہو گیا، سید الشہداء پہ آنسو بہا کر فارغ الپرسا نہیں ہو گیا، قیام سید الشہداء میں مسئولیت قبول کی، ذمہ داری قبول کی، قیام کے اندر شامل ہو کر سفارت حسینی کا کام انجام دیا۔ کوفہ کی عجیب حالت، جب مسلم کوفہ میں پہنچے، شروع میں مسلم کا استقبال ہوا سفیر حسین کے طور پر، لیکن جب کوفیوں کو اندازہ ہو گیا کہ مسلم فقط حسین پر آنسو بہانا نہیں چاہتا، مسلم تو حسین کے قیام کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، اور اس قیام کے اندر آنے والے خطرے، اس قیام کے دوران ہاتھ سے چھن جانے والے منافع اور فائدوں کو اپنے ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھا، تو مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک ایسا وقت تھا کہ مسلم 18,000 کے لشکر کو سید الشہداء کے قیام کا فلسفہ بتا رہا تھا، لیکن ایک ایسا وقت آیا کوفہ کے اندر کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مغرب کی نماز مسلم نے پڑھائی اور عشاء کی نماز عبیداللہ ابن زیاد نے پڑھائی۔ حسین کا حقیقی عزادار کوفہ میں تنہا ہو گیا۔ راویوں نے لکھا کہ مسلم اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد جب مسجد میں کوئی نظر نہیں آیا، مسلم مسجد سے باہر گئے اور کوفے کے اندر ایک پر آشوب عالم تھا۔ کوفے کے اندر سناٹا، مسلم خالی کوفے کی سڑکوں پر سید الشہداء کو دی ہوئی دعوت کے بارے میں پریشان کہ اب کیسے اپنے مولا کو بتاؤں کہ مولا کوفہ نہ آنا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلم گلیوں میں گھومتے گھومتے اس قدر خستہ ہوا، اس قدر خستہ حال کہ کوفے کے ایک گھر کے سامنے بیٹھتے گئے اور اپنے سر پہ ہاتھوں کو رکھ کر گریا کرنا شروع کر دیتے گئے۔ راوی نے لکھا گھر سے ایک عورت باہر آتی ہے، روایت میں اس عورت کا نام توعہ بتایا، کہا اے مرد کوفے کے حالات خراب ہیں، کوفے میں پر آشوب حالات ہیں، تیرا اس گھر کے سامنے بیٹھنا، میں اکیلی عورت ہوں، میرا بیٹا بھی میرے گھر پر نہیں ہے، تو میرے گھر کے سامنے سے چلا جا۔ یہ عورت دروازہ بند کر کے اندر آتی ہے، ایک بار پھر جا کے دیکھتی ہے مسلم ویسے ہی بیٹھے ہیں، پھر کہتی ہے اے مرد میں نے تجھ سے کہا کہ تو اس گھر کے سامنے سے چلا جا۔ مسلم کہتے ہیں اے خاتون کیا ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ اس عالم میں غربت میں مسلم کا پانی کا سوال کرنا تھا، عورت نے پانی لا کر پلایا، جب پانی پیش کر دیا کہا کہ اے مرد اب تو نے پانی بھی پی لیا گئے، اب تو نے پانی بھی پی لیا گئے، میں تجھ سے پھر التماس کرتی ہوں اس گھر کے سامنے سے چلا جا۔ ارے ہم شریف لوگ گئے، کوفہ کے حالات مناسب نہیں گئے، ارے یہ سننا تھا مسلم نے توعہ سے کہا۔ ارے اے خاتون، ارے اے عورت، تو مجھے بار بار اپنے گھر کے سامنے سے جانے کو تو کہتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی اس عالم غربت میں میں جاؤں تو کوفے میں کہاں جاؤں۔ تو جانے کو تو کہتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عورت نے کہا اپنا تعارف تو کرا، تیری اس آواز نے، تیری اس دل سوزی نے مجھے بہت مسترب کر دیا ہے۔ ارے مسلم نے اپنا تعارف کرایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، میں سفیر حسین ہوں، حسین کے لیے لشکر جمع کرنے کے لیے آیا تھا، اپنے مولا حسین کو خط بھیج دیا گئے کہ مولا کوفہ آباد آ گئے۔ ارے جب یہ سنا کہ مولا کا سفیر ہے کوفہ آیا ہے، ارے یہ عورت مسلم کے قدموں میں گر گئی، مسلم سے معافی طلب کی اور کہا ارے تو تو میرا مہمان ہے، ارے تو میرے عزیز کا مہمان ہے، اپنے گھر میں پناہ دی، اپنے گھر میں ایک کمرے کے اندر، ایک اوتاق کے اندر مسلم کو استراحت کے لیے، آرام کے لیے بھیجا۔ اور یہ تاریخ نے بتایا، روایت نے بتایا کہ اس توعہ کا بیٹا عبید اللہ کا جاسوس تھا۔ اب اس عورت کو یہ فکر تھی کہ کہیں مسلم کے گھر میں ہونے کی خبر میرے جاسوس بیٹے کو نہ ہو جائے۔ اب روایت دو طریقے سے آئی ہے، یا اس وجہ سے مسلم ایک دفعہ خواب کی حالت میں تھے اور بیدار ہوئے یہ دیکھ کر کہ یہ توعہ مسلم کے کمرے کے چکر لگا رہی تھی کہ کہیں مسلم کو بے ہوشی کی عالم میں نہ چلا جائے، کہیں مسلم کو کچھ ہو نہ جائے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ مسلم ایک بار خواب کی حالت میں دیکھتے گئے کہ حوض کوثر پر ارے حسین کے نانا بھی ہے، حسین کے بابا بھی گئے، حسین کی مادر بھی گئے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہہ رہے گئے اے مسلم اب وہ گھڑی دور نہیں، ارے تیرے استقبال کے لیے تیار گئے ہیں۔ ارے خواب میں یہ منظر دیکھنا تھا، مسلم چونک کے بیدار ہوئے ہیں، ایک آہ بھری، یہ آہ اس توعہ کے جاسوس بیٹے نے سنی، جیسے کہ دیکھا ارے جس کو میں پورے کوفہ میں ڈھونڈ رہا ہوں ارے وہ تو میرے گھر میں ہی موجود ہے۔ جا کے عبید اللہ کے کارندوں کو خبر کی، عبید اللہ کے سپاہی تو آ کے گھر پر آئے اور کہا مسلم کو ہمارے حوالے کر دو، اور اگر حوالے نہیں کیا تو ہم اس در کو آگ لگا دیں گے۔ ارے یہ سننا تھا، مسلم باہر آئے، کہا اے تو آ یہ قوم جب در جلانے کا کہتی ہے تو در جلا دیتی گئے ہے، ارے ہٹ جا میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ مسلم نے جنگ شروع کی، ایسی جنگ تھی کہ اتنے سینکڑوں کے لشکر میں بھی مسلم کو قابو نہ کیا جا سکا۔ ارے لشکر نے کہا ہم آمان نامہ دیتے ہیں، جنگ کو ترک کیا۔ جب عبید اللہ کے دربار میں گیا تو کہا کہ عبید اللہ نے کہا اے مسلم تجھے دھوکے سے لے کر آئے گئے ہیں، تیار ہو جا، اپنے اگلی منصب کے لیے تیار ہو جا۔ کہا کچھ وصیتیں ہیں تو کرو۔ مسلم نے عالم غربت میں ایک دفعہ تو پانی مانگا لیکن وہ پانی نہ پیا گیا۔ لگتا ہے مسلم کو معلوم گئے کہ میرا آقا بھوکا ہو پیاسا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر شہید ہو جائے گا۔ مسلم نے پانی ایک طرف کیا، کہا میری دو وصیتیں ہیں، ایک کہا مجھ پر کچھ قرض ہے، میری یہ تلوار بیچ کر میرا قرض ادا کر دو، اور ایک مظلوم کی ایک وصیت یہ ہے میں نے اپنے مولا کو کوفہ آنے کی دعوت دی ہے، ارے اگر کوفہ میں حسین کا کوئی چاہنے والا ہے تو حسین کو خبر کر دو کہ مولا ارے کوفہ نہ آنا، ارے مولا یہ کوفی الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں اس عزاداری سید الشہداء کی طفیل دعا گو ہیں، اس عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، تمام عزاداروں کی جملہ حاجات کو قبول و مقبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم